بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شرح السنة الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 11 پہ. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ انہ لَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُتَّبَعُ فِيهَا الْأَهْوَاءُ بَلْ هُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا شَرْحٍ ولا يقال لما ولا كيف. امام صاحب فرماتے ہیں جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، نہ اس کے لیے تشبیہات اور مثالیں دی جائیں گی اور نہ اس میں خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی، بس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا چون چرا اور بلا تشریح تصدیق کی جائے گی اور کیوں اور کیسے نہیں کہا جائے گا. ان پیارے جملوں کی شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں السنۃ المراد بها هنا العقیدۃ. سنت سے مراد یہاں پر امام صاحب کے اس قول میں سنت سے مراد عقیدہ ہے، کیونکہ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ سنت کے لیے قیاس آرائیں نہیں کی جاتی، قیاس نہیں کیا جاتا. تو شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں سنت سے مراد یہاں پر عقیدہ کے مسائل عقیدہ ہے. کیوں؟ لأن هذا الكتاب في موضوع العقیدہ. وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے شیخ صالح فضل حفظ اللہ نے کہاں سے کہا کہ سنت سے مراد عقیدہ یہاں پہ؟ کیونکہ اس کتاب کا موضوع ہی عقیدے کے تعلق سے عقیدے میں ہے. والعقیدۃ ہی السنہ، اور عقیدہ ہی سنت ہے. یعنی سنت کی مختلف تعریفات میں سے، مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سنت کو عقیدہ بھی کہا جاتا ہے اور عقیدے کو سنت بھی کہا جاتا ہے. وہذا الکتاب اسمه شرح السنة، اور اس کتاب کا نام شرح السنة ہے. سمیت سنتا، تو سنت کیوں کہا گیا؟ جب عقیدہ تو عقیدہ کہا جاتا نا، شرح العقیدہ سنت کیوں کہا گیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں سمیت سنتا لأن السنة هي الطريق، کیونکہ سنت ہی راستہ ہے. سنت راستے کو کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم راستہ وہ ہے اسلام کا راستہ. جیسے گزر چکا ہے الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، جیسے امام بربہاری رحمہ اللہ نے شروع میں اس شرح السنة کی ابتدائی جملوں میں یہ فرمایا تھا. اور دین اسلام کی بنیاد ہے عقیدہ، تو عقیدے کو بھی جیسا کہ اسلام کو سنت کہا گیا تو عقیدے کو بھی سنت کہا گیا. والعقیدۃ توقیفیۃ، اور عقیدہ توقیفی ہے. کیا مطلب توقیفی کا؟ یعنی ہم توقف کرتے ہیں، کچھ نہ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے فرمان سے. لا مجال للزیادة فيها ابدا، جب توقیفی کہا تو اس میں کسی بھی صورت میں زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے. مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عقیدہ کا دار و مدار صرف اور صرف کس چیز پر ہے؟ على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. وما خالف ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه باطل وضلال. شیخ الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اور جو چیز مخالف ہے اس کے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو یقیناً وہ باطل ہے اور گمراہی ہے. فهذا معنى قول العلماء, یہی علماء کے قول کا معنی ہے. ان العقیدۃ توقیفیۃ, کہ عقیدہ توقیفی ہے. لا يدخلها القياس, اس میں قیاس داخل ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأن القياس انما هو في مسائل الفقه, کیونکہ قیاس تو فقہ کے مسائل میں ہوتا ہے. هي التي يدخلها القياس, فقہ مسائل میں ہی قیاس داخل ہوتا ہے. وهي احکام الحلال والحرام, اور یہ جو مسائل ہیں فقہ کے, یہ کون سے مسائل ہیں؟ احکام الحلال والحرام, حلال وحرام کی احکام ہیں. اما مسائل العقیدۃ فلیس فیہا قیاس, عقیدہ کے مسائل میں کسی صورت میں قیاس نہیں ہوتا. وانما ہی تسلیم وانقیاد, وہ تو صرف اور صرف تسلیم اور انقیاد ہے, قبول اور انقیاد ہے. یعنی جو مسئلہ عقیدے کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوا ہے, اسے منعن سے تسلیم کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس میں کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی جائیں گی, کیونکہ عقیدے کے مسائل میں قیاس داخل نہیں ہوتا. وانما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تدخل, بغیر کسی چیز کو اس میں شامل کرنے کے اور بغیر تدخل کے عقیدہ کے مسائل کو صرف اور صرف قبول کیا جاتا ہے, انہیں تسلیم کیا جاتا ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ نہیں کی جاتی اور نہ ہی موجودہ چیز میں سے کوئی کمی کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے العقیدۃ توقیفیۃ. جب توقیفی کہا تو اس میں اجتہاد کا باب بند ہو جاتا ہے. اجتہاد فقہ کے مسائل میں ہوتا ہے, عقیدہ کے مسائل میں جیسا کہ آگے بھی بیان ہوگا اجتہاد نہیں کیا جاتا. اجتہاد کیا جاتا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, اجتہاد کیا جاتا ہے نصوص کو جمع کرنے کے لیے اس باب اس موضوع کے تعلق سے. لیکن اجتہاد کر کے اپنے طرف سے کوئی فتویٰ دے دینا یا کوئی اپنی رائے اس میں شامل کر دینا یا ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس کر کے کوئی فتویٰ دے دینا, یہ بالکل غلط ہے اور عقیدے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واضح ہے. اب قیاس کی مثال لیتے ہیں فقہی مسئلے میں. کئی دفعہ میں نے مثال بیان کی ہے. مثال کے طور پہ سود جاری ہوتا ہے چھ چیزوں میں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے کو سونے سے بیچا کرو. کیسے؟ دو شرطوں کے ساتھ, مثلا بمثل و یدن بید, برابر مقدار میں اور نقدی سودا کرنا ہے, یعنی ادھار پہ نہیں کرنا. یدن بید, ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو. سونے کو سونے سے, چاندی کو چاندی سے, کھجور کو کھجور سے, نمک کو نمک سے, جو کو جو سے, اور ایک چیز رہ گئی ہے نہیں, چاول اس میں شامل ہے. چاول میں نے بھی بتانا ہے, بتایا کھجور کو کھجور سے ہو گیا ہے. البر بالبر الشعیر بالشعیر, ٹھیک ہے نا, جو اور گیہوں جو ہوتا ہے وہ بھی برابر برابر مقدار میں. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چھ چیزیں ہیں. کیا چھ چیزوں کے علاوہ میں بھی کیوں سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ میں نے ایک کلو کھجور دے کر ڈیڑھ کلو لینی ہے, جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمر بالتمر مثل بمثل یدن بید, حدیث کے آخر میں جو لفظ آیا ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جائز نہیں ہے. اچھا, چاول کو چاول سے اگر میں نے خریدنا ہے تو جائز ہے کہ ایک کلو چاول دے کے میں ڈیڑھ کلو دو کلو لوں چاول؟ نہیں. ہاں یا نہیں؟ نہیں حدیث میں تو چاول نہیں ہے. اب جس نے نہیں کہا وہ جواب دے. نہیں کس نے کہا ہے؟ آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا ہے. ہاں بھائی کیوں کہا ہے آپ نے؟ جی حدیث میں, حدیث میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے.
ہاں جو مسئلہ ہے اس کا حل ڈھونڈنا ہے وہ ہوتا ہے سب سے ڈیلی ایشو ہوتا ہے. تو کور ایشو ہے وہ حدیث سے لیا جاتا ہے, ساری شدہ ہے.
آپ مسئلے کو اور سنگین بنا رہے ہیں, بیچارے پریشان ہو گئے. آپ کور تک چلے گئے ہیں, پتہ نہیں آسان کرے مشکل کرے.
مسئلہ ہے
اچھا
آپ کو ملتی ہے حدیث, اس کی کھجور بھی ملتی ہے. صحیح حدیث کھجور ملتی ہے, مسئلہ ہے چاول.
صحیح حدیث ملتی ہے, چلو جو کے کر لیتے ہیں زیادہ قریب ہے.
جو کا جو نا صحیح حدیث ہے. جی مسئلہ کس کا ہے؟ چاول کا ہے. حکم اور علت یہ دیکھنا ہے, قیاس کا حکم جو کیا ہے علت.
اچھا یہ بتائیں نا حکم علت کیا, بتا دیا. میں نے نہیں بتانا تھا, آپ نے بتایا تو اب سمجھائیں ذرا. میں نے سیدھا سب سیدھا بتانا تھا, اب آپ کور تک گئے تو یہ بھی ساتھ بتائیں حکم کیا ہے علت کیا ہے.
علت جو نا دونوں میں کامن کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے, دونوں میں کامن چیز کیا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اس کی دلیل کل مسکرین حرام, کل مسکرین حرام میں سب. تو علت سکر کی علت دونوں میں ہے, ٹھیک ہے نا, نشہ ہونے کی جو علت دونوں میں, اس لیے وہ بھی حرام ہے. میں آسان کر دوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ٹھیک کہا ہے, میں اس کو اسکپ کرنا چاہتا تھا, میں سیدھے بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ چاول جو ہے حدیث میں چاول کا لفظ نہیں ہے, لیکن حدیث وہ علت وہ وجہ وہ سبب پائی جاتی ہے جو ان چھ چیزوں میں, دو چیزوں میں موجود ہے. اور شریعت قاعدہ یاد رکھیں, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتی اور جو دو متفرق چیزوں کو برابر نہیں کرتی. یہ اصول ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے. اب اگر دیکھا جائے جو کو دیکھا جائے, جو ہے کھایا بھی جاتا ہے, سٹور بھی کیا جاتا ہے لمبے عرصے تک, اور خاص برتن میں ماپا بھی جاتا ہے. تو تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایک خاص برتن اس کا ماپنا, نمبر دو کھانے کی چیز ہے, نمبر تین سٹور بھی کیا جاتا ہے لمبے عرصے تک. یہ جو چیز ہے اگر کسی اور چیز میں پائی جائے تو کیا شریعت اس میں فرق رکھے گی نہیں رکھے گی؟ قاعدہ کیا ہے؟ یہ دین احکم الحاکمین کا دین, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتے, دو برابر چیزوں میں فرق نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. اب چاول ہم نے دیکھا ہے, چاول کھایا بھی جاتا ہے, سٹور بھی کیا جاتا ہے لمبے عرصے تک کے لیے, اور خاص برتن میں جسے کیل کہتے ہیں ماپا بھی جاتے ہیں. ٹھیک. اب یہ علت چاول میں موجود ہے, تو اب یہاں پر جب علت ایک ہے تو پھر حکم بھی وہی لوگ, حکم کیا ہے؟ حرام ہے, سود ہے. حکم اور علت کی بات کی نا آپ نے, حکم کیا ہے کہ اگر جو ہے جو سے آپ نے بیچنا ہے تو برابر برابر اور نقد میں آپ نے دینا ہے. ٹھیک. تو ایک کلو جو ہے وہ آپ ایک کلو سے دیں گے اور نقد فوراً, ادھار میں نہیں. چاول میں کیا ہوگا؟ یہی کہ برابر برابر مقدار ہو اور نقدی سودا ہو. چاول کی دلیل ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے, اس میں علماء نے, محدثین نے, فقہاء نے اجتہاد کیا ہے. اجتہاد سے ان کو پتہ چلا کہ علت ایک ہے. اب یہ کہنا کہ جو میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں اجتہاد ہے کہ نہیں؟ اجتہاد کیا ہے؟ بذل الوسع والجہد, کہ علماء نے وقت لگائے, جد و جہد کی ہے یا اس کے کور تک جانے کے لیے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ دیکھا گیا کہ جو ہے اور گیو جو ہے, گندم جو ہے, اس میں ایک کامن چیز ہے, وہ کیا ہے کہ کھائے بھی جاتا ہے, خاص برتن میں ماپا بھی جاتا ہے اور سٹور بھی کیا جاتا ہے. اب اگر ٹماٹر کو لے لیتے ہم, ٹماٹر میں سود ہے, سیب میں سود ہے. دو سیب لے کے ایک سیب اچھا لے لو, دو پرانے سیب دے کے ایک اچھا سیب لے لو, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اچھا یار عجیب سی بات ہے, سیب میں چلے گا کھجور میں نہیں چلے گا, کیونکہ کھجور کے جو اوصاف اور علت ہے وہ سیب میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک. اچھا کشمش جانتے ہیں؟ کشمش کیا ہوتا ہے؟ سوکھا انگور بولتے ہیں, ریزن بولتے ہیں. بات تو ٹھیک انہوں نے کی ہے, کیا بےچارا سوکھا انگور ہی تو ہے نا, لیکن لوگ اس کو اس نام سے جانتے نہیں ہیں. کہو کہ سوکھا انگور کھاؤ, کوئی کھائے گا؟ ہاں تو آپ کشمش کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, سوکھا انگور نہ کہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا کیا ایک کلو دے کے ایک کلو لیا جا سکتا ہے کشمش کا؟ بتاتے کیوں نہیں یار, ایک بندہ بات کر رہا ہے. ایک کلو دے کے ایک کلو لیا جا سکتا ہے, یہ کوئی سوال ہے یار. اچھا ایک کلو دے کے ڈیڑھ کلو لیا جا سکتا ہے, حدیث میں لفظ ہے نہیں, کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو علت کھجور میں پائی جاتی ہے, کیا علت ہے؟ پھل ہے نمبر ایک, سوکھا ہوا ہے نمبر دو, ماپا جاتا ہے نمبر تین, سٹور بھی کیا جاتا ہے نمبر چار, ٹھیک ہے. سیب میں علت موجود ہے, سیب پھل ہے کہ نہیں؟ سوکھا ہوا ہے نہیں, ماپا جاتا ہے برتن میں, دو سیب ڈالیں گے اور وہاں پہ چار سیب میں وہ پورا وہ جو سائے بھر گیا پورا. تو سیب جو ہے یا تعداد کے حساب سے بعض ملکوں میں بکتا ہے یا وزن کے حساب سے, ان کو کیل نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے نا. کیا سیب کو سٹور کیا جاتا ہے؟ دو دن رہ رکھنا تو دوسرے دن خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کھجور دیکھیں تو جو علت کھجور میں ہے وہ سیب میں نہیں ہے, وہ ٹماٹر میں نہیں ہے, وہ تربوز میں نہیں ہے, کس میں ہے؟ کشمش میں موجود ہے. اس لیے جو حکم کھجور کا ہے وہی حکم کشمش کا ہے, اور اس میں بھی سود جائز نہیں. تو یہ کیا ہے؟ قیاس ہے. قیاس فقہ میں اس کی گنجائش ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور عام سی مثال لیتے ہیں, قیاس اولا کی مثال. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو, صحیح ہے؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کوئی شخص اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ اسے منع کرتے ہو, کہ اللہ نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, آپ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں پہ قرآن مجید میں. کہاں پہ لکھا قرآن مجید میں والدین پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ؟ لکھا ہوا ہے یہ لفظ؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تو آپ کیا بتائیں گے؟ اسی آیت کو پڑھ کے سنائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اف سے منع فرمایا ہے, اف کم سے کم درجہ ہے, تو لازماً اس سے بڑھ کر جو چیز ہے اس سے بڑھ کر منع فرمایا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس. قیاس اولا کہتے ہیں. قیاس اولا جان گئے؟ یہ برابر کا قیاس نہیں ہے. یہ چاول اور گندم یہ برابر کا قیاس ہے, کھجور اور کشمش یہ برابر کا قیاس ہے. قیاس اولا کیا ہے؟ یعنی اس سے بھی زیادہ حق اور اولویت رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں قیاس اولا. تو عقیدے کے مسائل میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیا ثبوت ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اس لونڈی سے پوچھا این اللہ, اس نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے, من انا؟ قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فانها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, مومنہ ہے. تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توقیفی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اچھا اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, کیا اس سے سمت لازم نہیں آتی؟ کیا اس سے جگہ لازم نہیں آتی؟ تو پھر جس کے لیے سمت اور جگہ لازم ہے اسے تو مخلوق کہا جاتا ہے. دیکھیں کہاں سے لوگوں کو پریشانی ہوئی, کہاں مصیبتیں قیاس آ رہی ہیں, کہ مخلوق قیاس کے خالق سے. اور پھر جواب کیا نکلا؟ کفری عقیدہ ہے, کفری عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ کفری عقائد ہیں. آئے کہاں سے ہیں؟ قیاس آرائی سے ہیں. ضرب المثل وللہ المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نے کیوں فرمایا؟ سمیع بصیر تو میں ہوں, خوب سنتا ہوں, خوب دیکھتا بھی ہوں, لیکن میرے جیسے کوئی مثل نہیں ہے کسی کی. تو واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان. تو مثلیت قیاس آرائی عقیدے میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام بربہاری کا قول, ولا تتبعوا فيها الاهواء. شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں, یعنی لا يقال في العقیدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد. عقیدے میں یہ نہیں کہا جاتا جو خواہش نفس کے مطابق ہے وہ لیا جاتا ہے, اور جو خواہش نفس کے مخالف ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے. كما هي طريقة اهل الضلال, جیسا کہ اهل الضلال کا طریقہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں, اہل سنت جماعت کا طریقہ اور اہل الضلال اہل باطل کا طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ولذلك سموا اہل الاہواء, اس لیے ان کو اہل اہواء کہا گیا ہے, خواہش نفس کی پیروی کرنے والے. اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل البیت گھر والے, جن کے پہچان ان کا گھر ہے. اہل الحدیث حدیث والے, جن کے پہچان حدیث ہے. اہل الطب طب والے, جن کے پہچان میڈیسن طب ہے. اہل السنہ سنت والے, جن کے پہچان سنت ہے. اہل الاہواء اہواء والے, جن کے پہچان اتباع الہوا. ان للہ وانا الیہ راجعون. قال تعالی, ارشاد باری تعالی, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے, استجابت نہیں کرتے, فَاعْلَمْ, تو یہ خوب جان لے, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, کہ یہ صرف و صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو چھوڑ کر. سورة القصص آیت نمبر 50. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة, جو شخص قبول نہیں کرتا اور تسلیم نہیں کرتا اس عقیدے کی جو ثابت ہے قرآن اور سنت میں, فهو انما يتبع هواه, تو ایسا شخص صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے حقیقت میں. ولذلك يسمى اهل البدع في العقيدة, اس لیے بدعت کو عقیدے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل الاہواء, اہل اہواء ہیں. لانہم اتبعوا اہواءہم, کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کی اہواء کی پیروی کی ہے. کما فی الآیت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں, ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ, جیسے کہ گزر چکا ہے. قوله, امام بربہاری کا قول, بل هو التصدیق بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنت کے تعلق سے امام بربہاری فرماتے ہیں, صرف و صرف تصدیق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی اور آثار کی. بلا کیف ولا شرح, بغیر کیفیت اور بغیر تشریح کے اپنی طرف سے, یعنی ولا یقال لما ولا کیف, و یعنی کہا جاتا کیوں اور کیسے. ای امام صالح الفوز حفظ اللہ فرماتے ہیں, ای التسلیم, یعنی صرف ایک ہی راستہ ہے عقیدہ کا مسئلہ, وہ ہے قبول کرنا جیسا کہ ہمیں خبر ملی ہے, اس خبر پر یقیناً ہم نے اسے قبول کرنی اور تسلیم, سر جھکا کے تسلیم کرنی ہے. ای التسلیم و اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرنا, فی اسماء اللہ و صفاته, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں, و امور العقیدتی, اور عقیدے کے سارے امور میں. بلا شرح, بغیر تشریح کے, کیا مطلب ہے؟ ہم عقیدے کی تشریح نہیں کرتے, ہم کر کیا رہے ہیں ابھی؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ شرح السنة, عقیدہ کی شرح کی کتاب ہے کہ نہیں؟ شرح کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ شیخ صالح فوزان خود شرح کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ امام بربہاری نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بلا شرح سے کیا مراد ہے؟ بغیر تشریح کے نا, تو تشریح کیوں کر رہے؟ یعنی عقیدہ کی تشریح نہ کریں آپ, صحیح تشریح کر سکتے ہیں, تو منع کی چیز سے کیا گیا ہے؟ غلط تشریح سے, کامن سینس کی بات ہے نا. الحمدللہ, دیکھیں فضلت الشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله فرماته, يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح. اس کو انڈر لائن کر لے. جس شرح کی نفی کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے, یہ وہ شرح ہے جو صحیح معنی کی مخالف شرح ہے. وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص, یہ وہ شرح ہے جو نصوص کے مدلول کے مخالف ہے. وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة, بعض لوگ کہتے ہیں یار نام مت لیا کرے فرقوں کے اور لوگوں کے, اس میں انتشار پیدا ہوتا ہے, امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. سن لیں, فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, وهذا انتشر, اور یہ منتشر اور عام ہوا, کیا چیز؟ یعنی عقیدے کے مسائل کی تشریح کرنا صحیح معنی کی مخالف معنی میں, جسے وہ تعویل کہتے ہیں, حقیقتاً تحریف کر کے اپنی خواہش نفس کے مطابق عقیدے کے مسائل کو بیان کر ان کی تشریح کرنا. یہ کس میں منتشر تھا, کس میں عام تھا؟ وقد وهذا انتشر في الجهميه, جهميوں کے نزدیک, والمعتزله اور معتزله, والاشاعره اور اشاعره, جهميوں کے سردار جهم بن صفوان اور ان کے متبعین, معتزله کے سردار واصل بن عطاء اور عمرو بن عمید اور ان کے متبعین, والاشاعره امام ابو الحسن الاشعري رحمه الله, ان سے بری ہیں, نام عجب بات ہے، نام آج تک انہیں کا چلتا ہے، الاشاعرہ. امام حسن اشعری رحمہ اللہ اپنے اس بد عقیدگی سے توبہ کر گئے تھے مرنے سے پہلے، اور ان کی کتاب الابانہ الاصول الدیانہ معروف کتاب ہے، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں امام احمد رحمہ اللہ کی اتباع کرتا ہوں عقیدے میں، اور امام احمد رحمہ اللہ امام اہل السنہ ہے رحمہ اللہ، اور صحیح قول جو ہے یہ کلابیہ ہیں، ابن کلاب کے متبعین. لیکن کیونکہ ابن کلاب نام عجیب سا لگتا ہے، اور امام حسن اشعری رحمہ اللہ کے خلاف کافی مناظرے کیے تھے، تو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہے کہ ہم کلابی ہیں. زوراً تہمت لگاتے ہیں امام حسن اشعری رحمہ اللہ پر کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ عقیدے کے مسائل میں اپنی مرضی کی خواہش نفس کے مطابق تاویل کے نام پر تشریح میں ہیر پھیر کرتے تھے. والاشاعرۃ کزعمہم، اب دیکھیں مثال دیکھ، کزعمہم، اب ان تینوں نے جہم معتزلہ اشاعرہ کچھ جو تحریفیں کی ہیں تشریح کے نام پر، دو مثالیں دیکھ لیں. کزعمہم ان المراد بالید القدرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد، ہاتھ کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، احادیث میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ الصالحات 75 میں 75 میں ابلیس کو مخاطب، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لما خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا ہے، سورہ الصالحات 75. تو اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں. حدیث میں آیا ہے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں دائنے ہیں، حدیث میں آیا ہے. اور کئی حدیث میں والذی نفسی محمد بیدی، اس ذات کا قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے. کیسا ہے؟ اللہ اعلم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا کہ ہاتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کیسا ہے. وہ نصوص عقیدہ کے تعلق سے ابھی میں نے بیان کیا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ العقیدہ توقیفیہ، توقیفی ہے، یعنی جہاں تک دلیل موجود ہے وہیں تک بات کرو بس، اس سے کم یا زیادہ جائز ہے، گنجائش ہے، ہرگز نہیں ہے. تو کیسا ہے یہ سوال کرنا کیفیت کا، یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہے، وہ کچھ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں اس بات سے جو ابھی تک موجود ہے، محدود ہے نا، میں نے بتایا ہے، زیادہ کمی گنجائش نہیں ہے. جب سوال کرتے کیسا یا کیوں، اسے کیا مراد، جواب جب آئے گا کیسا اور کیفیت بیان کر دی گئی، اب زیادتی ہے کہ نہیں، نصوص میں تو نہیں ہے، اب وہ کون سا مائی کا لال ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور کیسا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے ہاتھ کیسا ہے تو بیان فرماتے، انبیاء جانتے تو وہ بھی بیان فرماتے. علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، سبحان اللہ. اچھا، اس جماعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، ٹھیک. جہم معتزل اشاعر ماتوریدی وغیرہ نے کیا کہا؟ المراد بالید القدرہ، کہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جی، جہمی انکار کرتے ہیں، جہمیوں کے بعض ٹولے ایسے ہیں اشاعر بھی جہمی سمجھے جاتے ہیں، جہمیت میں بھی ماتوریدی میں جہمیت موجود ہے، ورنہ جہمی تو مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، لیکن کہ بعض ایسے گروہ ہیں جو ہیں تو کہلاتے جہمی ہیں، جہمیت میں موجود ہے، لیکن وہ بھی تاویل کرتے ہیں. کیونکہ اہل التاویل کے دو راستے ہیں، کہتے یا تو انکار کر دو یا تاویل کر دو. اہل التعطیل کے دو راستے ہیں، یا تو انکار کر دو کہ یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنا کو بری کر، وہ سمجھتے ہیں ذمہ بری کر لو، کیونکہ وہ خاص تو مخلوق کے خالق مخلوق برابر ہو جائیں گے نا پھر. یہ قیاس ہے کہ نہیں؟ قیاس ہے کہ نہیں؟ مثلیت ہے کہ نہیں؟ لیس کمثلہ شیء سے مراد کیا ہے؟ ابتدا آیت کی ابتدا دیکھیں، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا وہ سمیع البصیر، وہ آخر میں ابتدا کیا ہے؟ تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ کسی چیز سے بچنا ہے، کسی چیز کا انکار کرو، کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، تو انکار پہلے ہے اور اقرار بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ، انکار پہلے اقرار بعد میں ہے. انکار پہلے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انکار سے جسے انکار کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ، غلطی ہمیشہ اسی میں ہوتی ہے، اقرار میں کم غلطی ہوتی ہے، جسے لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ کو مان لیا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے, کہنا آسان ہے کہ نہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ پہ جو کلمہ کا پہلا حصہ ہے اس میں لوگوں کو اکٹھا کرنا مسلمانوں کو ممکن ہے؟ مشکل ہے. کیوں؟ کہ لا الہ پہ اتفاق نہیں ہو رہا, الا اللہ کے سب بات کرتے ہیں. اب جب تک دونوں نہیں جڑتے لا الہ الا اللہ تو امت متحد ہو نہیں سکتی. اس طریقے سے لیس کمثلی شیء اس میں نہیں آتے. وہ سمیع البصیر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ رسول جماعت کیا کہتے ہیں؟ لیس کمثلی شیء, اپنے اس غلط گندے دماغ سے مثلیت نکال دو اور پھر پڑھو وہ سمیع البصیر. اللہ کے لیے مجھے بتائیں کوئی مثلیت ذہن میں آتی ہے؟ کوئی قیاس کا کوئی شاید باقی بچتا ہے ذرے برابر بھی؟ یہ سوال کبھی ذہن میں یا دل میں اتر سکتا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتے کیسے سنتا اور دیکھتے, وہ تو مخلوق بھی سنتی دیکھتی ہے, نہیں آتا نا؟ واللہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ دل پاک ہے. لیس کمثلی شیء سے دل پاک ہو گیا. جس کا دل اس سے پاک نہیں ہو سکتا نا, واللہ آگے اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے. اقرار انکار سے آسان ہے, انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اقرار کرنا آسان ہے. اس لیے انکار اقرار سے پہلے ہوتا ہے. سبحان اللہ. الغرض واپس آتے ہیں. دوسری مثال, والمراد بالوجه الذات, اور اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد. ان ظالموں نے, اہل بدعت نے کہا, جہمیہ معتزلہ اشاعرہ وغیرہ نے کہا اللہ کے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرمانے سب کچھ فنا ہو جائے گی, کیا باقی رہے گا؟ صرف تیرے رب کا چہرہ, یعنی ذات اس میں شامل ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ذات کے چہرے کا, ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چہرے کی صفت ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ چہرہ ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں, رسول جماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. اچھا چہرہ ہے تو کیسا ہے؟ اب دیکھیں ابھی شر کا دروازہ کھلنا شروع ہوا, اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ تعطیل پہ, انکار پہ یا تحریف پہ. یہ لازمی ہے جب اللہ نے فرمایا میرا چہرہ ہے. اب کیا تکلیف ہوتی ہے اس انسان کو جب کانوں میں یہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, یہ کہے آمنت و صدقت, کیا مصیبت ہے؟ آسان ہے کہ نہیں؟ انبیاء نے سنا, صحابہ نے سنا, تابعین نے سنا, انبیاء نے سنا, انبیاء کے صحابہ نے سنا, ان کے تابعین نے سنا, بہترین زمانے کے لوگوں نے سنا, خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنا, یہ آیت بار بار سنی. کس نے سوال کیا کہ چہرہ ہے تو کیسا ہے؟ یہ مخلوق کا بھی چہرہ ہے. انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دلوں کے پاک تھے, تسلیم جانتے تھے, انقیاد جانتے تھے, قبول کرنا جانتے تھے اور نصوص کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نصوص کے سامنے, قرآن اور رسول کے سامنے سر اٹھایا جاتا ہے اور اماموں کے قول کو لیا بیان کیا جاتا ہے اور اماموں کے قول کی اتباع کی جاتی ہے اپنے خواہش نفس کے مطابق. اور وہ کون سے امام ہیں؟ اہل الضلال کے, جہم بن صفوان, واصل بن عطاء, عمر بن عبید, ابن کلاب, یہ سارے کون ہیں؟ اہل الضلال ہیں. سبحان اللہ. تیسری مثال, والمراد بالاستواء الاستيلاء, استواء سے مراد استیلاء ہے, یعنی غالب ہونا. استیلاء غالب ہونا, استواء سے مراد مستوی ہونا. عربی میں استوا اور لفظ استولا اور لفظ دونوں کے معنی مختلف ہیں, لفظ ملتے جلتے ہیں, حروف ملتے جلتے ہیں, لیکن لفظ بھی اور ہے, معنی بھی اور ہے. ان ظالموں نے کیا کہا؟ استوا بمعنی استولا. معتزلہ نے کہا ہم نہیں مان سکتے, اور یہی چیز اشاعرہ ماتوریدی نے بھی کہی ہے. اور آپ کو اگر ثبوت کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیفہ احمد سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں اس عقیدے میں بیان کرتے ہوئے, اور استوا کو استولا بھی کہا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے. واضح الفاظ, یعنی یہ تعویل ان کے نزدیک کو مسئلہ نہیں ہے. اب پتہ ہے آپ کو, اگر آپ ہسٹری میں جائیں, سب سے پہلے کس نے کہا استوا استولا ہے؟ کہاں پہ آیا ہے یہ؟ جی استوا بشر على العراق من غیر سیف او دم مہراق. بشر ایک شخص تھا جس نے قبضہ کیا عراق پر, اور کوئی تلوار اٹھے کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. تو استوا بشر کہتے ہیں تو شعر ہے عربی میں, استوا معنی استولا بھی ہوتا ہے, وہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اس لیے استوا سے مراد استولا ہے. اچھا ڈھونڈا گیا بھائی شعر کس کا ہے, پتہ تو چلے بھی کوئی شعر ہے اگر، کیونکہ عربی زبان بھی اس کی دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا مقام بھی موجود ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے آخر میں، سب سے آخر میں دین کیسے سمجھنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن، قرآن مجید سے، پھر قرآن کو حدیث سے، پھر قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال سے، پھر تابعین کے اقوال سے، پھر اتباع التابعین کے اقوال سے، پھر محدثین اور بہترین زمانے کے جو علماء ہیں اس زمانے کے لوگوں سے، پھر ان کے متبعین علماء کے اقوال سے، پھر عربی زبان اور باقی جو اصول فقہ ہیں اور باقی جو اصول کے جو علوم ہیں جو سپورٹیو ہیں، مدد دیتے ہیں شریعت کو قرآن سے سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کہیں پہ ڈھونڈا دلیل کہ استواء کو کس طریقے سے ہم مان لیں، نہیں ماننا چاہتے، تو استواء کو دیکھا کہ کسی ایک شعر میں آیا ہے استواء بشر علی العراق۔ اچھا بھائی شعر کس کا ہے؟ کہا جاتا ہے الاخطل النصرانی، اخطل ایک شخص تھا جو کرسچن تھا، عرب کرسچن ہیں کہ نہیں، عرب یہودی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، اس کا شعر ہے یہ۔ اب عجب بات دیکھیں ان لوگوں کا عقلیں کیسے یعنی ماری گئی ہیں، قرآن مجید کے واضح آیت کو الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں سات جگہوں پر، مختلف جگہوں پر، سات مختلف صورتوں میں یہ پیغام موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس سب کو ایک طرف کر دیا اور اس نصرانی کرسچن جو ہے، نصرانی شاعر جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے شعر کو بطور ثبوت پیش کر کے کہتے ہیں استوى بمعنی استولا، کہ غلبہ، اللہ نے غلبہ پا لیا عرش پر، نہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ مصیبت ہے کہ نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح حفظ اللہ، هذا شرح باطل، یہ شرح باطل ہے، ليس هذا هو معنى هذه النصوص، نصوص کے معنی ہرگز نہیں ہے۔ فقوله بلا شرح، تو امام بربہاری کا یقول بلا شرح، یعنی بلا شرح باطل، یعنی باطل شرح کے علاوہ، باطل شرح کو چھوڑ کر۔ اما شرحها بمعنى بیان معناها الصحیح فهذا حق، لیکن اگر شرح یہ ہے اس کا صحیح معنی بیان کرنا ہے تو یہ حق ہے، واضح ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج دو پوائنٹ پہ بات کرتے، لیکن سبحان اللہ اتنے کافی ہے، کافی وقت ہو گیا، دوسرے درس کے لیے بھی 20 منٹ چاہیے، تو اگلے درس میں 12 پوائنٹ بات، ایسا ایسا چلتے ہیں جلدی، کیا ہے، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی سوال آج کے درس کے تعلق سے؟ میرا خیال نہیں ہے، آسان ہے۔ دین میں سے ہے، پورا ٹاپک اس پہ درس اس پہ ہو جائے گا پھر، قیاس کی دلیل کیا ہے اور قیاس کی شریعت سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قیاس کے منکرین بھی موجود ہیں جو قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں، اہل الظاہر میں سے جو ہے ایسے لوگ، اہل الظاہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیاس کا وجود ہی نہیں ہے، پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک چاول کو آپ چاول سے بیچ سکتے، کوئی سود نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ قیاس ہے نہیں شریعت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ انہوں نے بعض قیاس خود بھی کیا ہے، قیاس 100% وہ بھی نہ بچ سکے، لیکن اس کو قیاس نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ الغرض قیاس کی کافی دلائل ہیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ میں یہ گزارش کروں کیونکہ وقت نہیں ہے اس وقت میرے پاس، اصول فقہ کے درس جو ہے اگر آپ دیکھ لیں، شیخ حمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے تفصیل سے قیاس کی تعریف اور قیاس کی جو قسمیں ہیں اور قیاس کی جو دلائل ہیں وہاں پہ بیان کی ہے، اگر پڑھنے کے بعد بھی سمجھنا تو مجھے بتانا، اور ویب سائٹ پہ درس موجود، اردو میں موجود ہے، ہم کتاب کی شرح ہو چکی ہے اصول فقہ کی، وہاں سے آپ جس کو ضرورت ہے سننا تو سن لیں، اور اگر اس کے باوجود کوئی سوال باقی رہتا تو پوچھ، اگلے درس میں پوچھ لینا۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔